مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی ان بابرکت لمحات میں ہم حاضر ہیں ایک معلوماتی اور دلچسپ پروگرام تاریخی فیصلوں کے ساتھ۔ آج ہمارے پروگرام کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ یہ پروگرام آپ رمضان المبارک میں روزانہ کراچی کی اذان مغرب کے فوراً بعد مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اس پروگرام کے آغاز میں خلفائے راشدین کی بایوگرافی یا ان کی لائف کے کسی اسپیکٹ کو بیان کیا جائے گا، پھر ان کے ایمان لانے سے انتقال فرما جانے تک کے مختلف مواقع پر ان کے کیے گئے اہم فیصلوں، اہم ڈیسیجنز کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے ان کی امپورٹنس اور دین اسلام کے پھیلانے میں ان کے افیکٹس پر ہم بات کریں گے، جس سے ہمیں ان حضرات کی ذہانت، انٹیلیجنس، معاملات پر ان کی گہری نگاہ اور ان کی ایبلٹیز کا اندازہ ہوگا۔ ان حضرات کے دلچسپ جوڈیشیل ڈیسیجنز کے بارے میں بھی جانیں گے کہ سم ٹائمز ان کے پاس ایسے ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز آتے تھے، لیکن یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والی ٹریننگز اور اپنی صلاحیتوں سے انہیں اتنی ایزیلی سالو کر دیا کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں ان مقدس ہستیوں کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فرامین بھی سنیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسلمانوں کی وہ مبارک جماعت ہے جس نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ کا شرف حاصل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت حاصل کی۔ اور پھر اگر بات کی جائے صحابہ کرام علی مرضوان میں خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ وہ پاک اور مقدس شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری وفات پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکمرانی کی صورت میں آپ کے مبارک مشن کو آگے بڑھایا اور اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ آج جو ہمارے پاس ایمان و دولت ہے، ان میں ان حضرات کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے جنہوں نے اللہ پاک کی مدد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اپنی ذہانت سے ایسے فیصلے کیے جن کی بدولت اسلام کی انلائٹنڈ ٹیچنگ ہم تک پہنچی۔ آج ہم جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق کے اس فیصلے کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی لائف کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ تھا، جس فیصلے نے نہ صرف آپ کی زندگی بدل کے رکھ دی بلکہ دین اسلام کو بھی بہت فائدہ پہنچایا۔ وہ اہم ترین فیصلہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا فیصلہ۔ اس فیصلے کو بیان کرنے سے پہلے میں حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ بایوگرافی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر اور آپ کے مشہور القابات میں صدیق و عتیق ہیں۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت ہی سے اس لقب سے پکارے جاتے تھے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے، اور عتیق کے معنی ہیں آزاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تو نار دوزخ سے آزاد ہے، تب سے آپ کا لقب مشہور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خاندان قریش سے بلانگ کرتے تھے اور ساتویں جنریشن میں آپ رضی اللہ عنہ کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایز اے منسٹر یا ایز اے ایڈوائزر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد تمام صحابہ کرام کے متفقہ فیصلے سے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ 2 سال 7 ماہ خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو پیر کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایمان لانے کے فیصلے کی، کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ اہم ترین فیصلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی دن کی صبح و شام ایسی نہ گزرتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ اس گہری دوستی کی کئی وجہیں تھیں، کئی ریزنز تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اور دو ہم عمر افراد میں محبت ایک فطری عمل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ شہر کے اس ایریا میں رہتے تھے جہاں فیمس ٹریڈرز رہتے تھے، اور ان کا بزنس مکہ مکرمہ سے لے کر یمن اور شام تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے بعد اسی سوسائٹی میں تشریف لے آئے، تو ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے دونوں میں ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں، اور پھر دونوں کے درمیان ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا، اور پھر یہ تعلق آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ کفار قریش کی بت پرستی اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دونوں ہی کو سخت نفرت تھی، اور یہ ان تمام غلط رسوم و عادات اور اتوار سے محفوظ تھے جن میں مکہ مکرمہ کے دیگر لوگ مبتلا تھے۔ یہی وہ صفات، یہی وہ کامن چیزیں تھیں جو ان دونوں کی دوستی کو بہت گہرا بناتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال میں داخل ہوئے اور اعلان نبوت کا وقت قریب آیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک آنیسٹ اور سنسیئر تاجر جانے جاتے تھے۔ اسی دوران انہیں تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کرنا تھا۔ ضروری تیاریوں کے بعد وہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں ان کا ایک غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کا مختصر سا گروپ ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک تپتے صحرا میں گزر رہا تھا کہ شام ہو جاتی ہے۔ اب شام کے وقت اندھیرے اور خاموش صحرا میں یہ دونوں اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں انہیں ایک چرچ نظر آتا ہے، اور ان کی اونٹنی اس چرچ کے پاس آ کر رک جاتی ہے۔ سنسان ویرانے میں شور سن کر اس چرچ سے ایک شخص باہر نکلتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم عرب کے تاجر ہیں، وہ عرب جہاں خدا کا گھر ہے، اور ہم ملک شام کی طرف روانہ ہیں، لیکن غالباً راستہ بھٹک کر یہاں آ گئے ہیں، ہمیں چرچ میں ایک رات اسٹے کرنے کی آپ اجازت دے دیں۔ وہ عیسائی جواب دیتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے، اس لیے صرف مجھے ہی یہاں آنے جانے کی اجازت ہے۔ مجھے ان کی خدمت کرتے ہوئے 25 سال گزر گئے، اور جہاں تک یہاں نائٹ اسٹے کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے ایک انتہائی مشکل شرط ہے۔ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے صرف جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک شرابی آ گیا تھا اور اسے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی نحوست کافی عرصے تک نہ جا سکی، اس لیے یہاں صرف وہی اسٹے کر سکتا ہے جس کا دل گناہوں سے پاک ہو۔ اس عیسائی کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تمہارے آقا کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس کا دل گناہوں سے پاک ہے، کیونکہ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ کس کا دل گناہوں سے پاک ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اس بات کا تو مجھے علم نہیں، ہاں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ کسی بدکار انسان کو پہچان لیتے ہیں تو یقیناً وہ کسی نیک انسان کے دل کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اسے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اپنے آقا سے میرے متعلق پوچھ کر آؤ کہ اگر وہ ہمیں اجازت دے تو ہم یہاں کلیسا کے ایک کونے میں نائٹ اسٹے کر لیں، ورنہ ہم رات اسی کھلے میدان میں گزار لیں۔ ناظرین، وہ شخص اپنے آقا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ عرب کے دو تاجر آئے ہوئے ہیں اور یہاں رات رکنا چاہتے ہیں، ایک آقا ہے اور دوسرا غالباً دیانت دار غلام۔ راہب نے تھوڑی دیر سوچا، پھر پوچھا کیا یہ وہی مکہ ہے جو پہاڑوں کے جھرمڑ کے درمیان آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوریں ہی نظر آتی ہیں؟ خادم تفصیل معلوم کرنے کے لیے پلٹا تو راہب نے کہا کہ ساتھ ہی اس آقا کا نام بھی پوچھ کر آنا۔ اس نے آ کر اس راہب کو بتایا کہ وہی مکہ ہے اور تاجر نے اپنا نام ابو بکر بتایا ہے۔ ابو بکر کا نام سنتے ہی راہب کسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر سوچ کر راہب کہتا ہے کہ ان کے والد کا نام پوچھ کر آؤ۔ اس نے آ کر بتایا ان کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ والد کا نام سنتے ہی وہ راہب اٹھ کھڑا ہوا اور خادم سے کہنے لگا کہ جاؤ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی اس راہب کے پاس پہنچے تو ان کے داخل ہوتے ہی راہب ہلکی سی آواز میں کہنے لگا، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس ہیں تو آج میں تمہاری زیارت کا شرف حاصل کر کے ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ حضرت ابو بکر کو یہ باتیں سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ وہ راہب حضرت ابو بکر کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی بوسیدہ کتاب کے صفحات پلٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی ان کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھتا ہے، کبھی کتاب کے صفحات پلٹتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ میچ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ آپ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اپنے رائٹ ہینڈ کی کلائی میری آنکھوں کے قریب کر دیں۔ حضرت ابو بکر کی کلائی پر نظر ڈالتے ہی اس راہب کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی انگلیوں کو چوم لیتا ہے اور کہتا ہے کہ زحمت نہ ہو تو میں تمہیں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کہہ کر پکاروں۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت ہی حیرت کے ساتھ اس راہب سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ غصے میں اس راہب سے کہتے ہیں کہ آپ کبھی میرا نام پوچھتے ہیں، کبھی مکے کی تفصیل، کبھی میرے والد کا نام، کبھی پرانے کاغذ لے کر میرے جسم اور میرے نشانات کا جائزہ لیتے ہیں، اور اب آپ مجھے ایسے نام کے ساتھ پکارنے کی اجازت چاہ رہے ہیں جسے مجھے میرے باپ نے نہیں پکارا۔ ایک بوڑھے راہب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ایسا مذاق کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ رہنے کی اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے آسمان کا سایہ کافی ہے۔ یہ بات کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ واپس ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ راہب ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں روئے زمین کی ایک ایسی عظیم ہستی سے کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ وہ راہب اصل میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ تمہارے مقدر کے جو حصے میرے پاس موجود ہیں میں نے تمہیں صرف وہی پڑھ کر سنائے ہیں۔ آج تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں ہوگا، لیکن سن لو، مکے میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ اس بات کو مکمل کرنے کے بعد راہب کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رات یہاں بسر کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئے، لیکن آپ کی ساری رات یہی باتیں سوچنے میں گزر جاتی ہے۔ صبح جب آپ روانہ ہونے لگے تو بوڑھے راہب نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم پر جب فیضان الہی کی صبح طلوع ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی مہینے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو مکے میں جاتے ہی ابو جہل پر نظر پڑتی ہے۔ ملاقات کے بعد وہ آپ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ غالباً تم ایک لمبے سفر سے لوٹ رہے ہو اور تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے کو تم جانتے ہی ہو، ہر ایک اس کی شرافت اور نیک دلی کو مانتا ہے، لیکن وہ چند دنوں سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور میرے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اب وہ کھلے عام ہمارے آبا و اجداد کے دین سے بغاوت پر اتر آیا ہے۔ ابھی ابو طالب کی ضمانت پر ہم نے اسے کچھ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی ابو طالب نے اس کی ذمہ داری چھوڑ دی، اس دن اس پر مکے کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر ابو جہل کو ٹال کر اس سے جان چھڑانتے ہی گھر پہنچتے ہیں اور راہب اور ابو جہل کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سیدھا ابو طالب کے گھر پہنچتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے وہ قریب کی پہاڑی پر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ جیسے ہی پہاڑی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرہ مبارک سے نور چمک رہا ہے۔ قدموں کی چاپ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آپ سے فرماتے ہیں کہ مبارک ہو تمہارا آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بتا رہا تھا جیسے آپ کو کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرسٹ ملاقات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ فرمایا کہ اے ابو بکر، دین حق میں شامل ہونے والوں میں سبقت لے جانے سے پیچھے مت ہٹو، آخری نبی تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ جب نبی بھیجے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں، آپ مجھے کچھ نشانیاں دکھا دیں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی تمہیں نشانیوں کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلیسا کی رات کو یاد کرو، اسے چند دن ہی تو گزرے ہیں، میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا وہ رات کافی نہیں؟ رات کی تنہائی میں اس راہب نے تمہیں کیا پڑھ کر سنایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری رسالت کے اقرار کے بغیر کیا تمہیں کسی اور چیز سے سکون مل سکتا ہے؟ ناظرین حیرت میں ڈوبے حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ جو شخص ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات کی آبزرویشن رکھتا ہو اسے کوئی بعید نہیں کہ وہ غیبی دنیا کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اب مجھے کسی نشانی کی طلب نہیں، میرا دل تو پہلے ہی ایمان لا چکا ہے، اور اب میں زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان لانے کے فیصلے اور اس کی تکمیل سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب سب نے آپ کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ کی قوم، آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو گئے، آپ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے ہر طرح سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی فیملی سے، الغرض جس انداز میں اسلام کو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اسلام کی خدمت کی۔ آخر میں آپ کا ایک فرمان بھی آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ عبادت کی مٹھاس نصیب ہو، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ پاک کی ملاقات کے شوق کے سبب کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ انسان جب پیٹ بھر کر کھاتا ہے نا ناظرین، تو وہ سست پڑنے لگ جاتا ہے اور سستی کی وجہ سے عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا۔ آپ کے اس فرمان سے ہمیں عبادت میں حلاوت اور مزہ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بچیں۔ پیٹ بھر کر کھانا نہ صرف سستی کا باعث بنتا ہے بلکہ یہ جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور پھر آپ کے اس فرمان سے ہمیں اللہ پاک کی محبت میں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے کا ذہن ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے اذان مغرب کے فوراً بعد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔